اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فاللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. فاللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. خب ما در شب 24 ظاهرا مقداری راجع به حضرت حجت و قیام او خدمت دوستان عرایضی رو داشتیم که جناب آقای شاکر انصافا دستبندی کرده بود. فهرست اون مطالب رو خدمت شما بزرگواران با بیان بلیغشون ارائه دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نے 24ویں رمضان کی رات جو گفتگو یہاں پہ کی تھی اس میں حضرت حجت کے قیام سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور جس کے بارے میں جیسے ابھی برادر شاکر نے یہاں بہت ہی اچھے انداز میں اور ایک اچھی جم بندی کے ساتھ ان مطالب کو جو کچھ بیان کیے گئے تھے آپ کے سامنے پیش کیا.
ما در اون شب 29 سوال رو مطرح کردیم و گفتیم برای این 29 سوال باید جواب پیدا کرد.
اس رات ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب ہم اس مسئلے کو کہ امام حجت کا ظہور کا جو معاملہ ہے کیا یہ زمانہ وہی زمانہ ہے، اس سے متعلق چیزیں ان کو سمجھنے کے لیے 29 سوال آپ کے سامنے بیان کیے.
7 سوال از اون 29 سوال مربوط به آخر الزمان بود.
ان 29 سوالات میں سے 7 سوال وہ تھے کہ جن کا تعلق آخری زمانے سے تھا.
22 سوال ہم مربوط بود به فصل ظهور،
اور 22 سوالوں کا تعلق خود ظهور سے متعلق بحث.
پس ما دو تا محیط داریم برابر.
پس دو عنوان ہیں، دو مرحلے ہیں کہ جس پہ ہم نے بات کی.
یکی دوران آخر زمانه و 6 سوال مربوط به او،
یعنی یک خود یہی آخری زمانے سے جو چونکہ ظهور سے متعلق جو روایت بیان کی گئی آپ نے پچھلے اس میں بیان کیا تھا اس میں آخری زمانے کا ذکر ہے، تو 6 سوال آخری زمانے سے متعلق.
و یکی هم فصل ظهور، علائم ظهور، شرائط ظهور و حرفایی که اون در اون شب زدیم.
اور دوسرا اصل عنوان ہمارا خود ظهور اور ظهور سے متعلق چیزیں ہیں کہ جس میں شرائط، علائم، ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں.
من برای اینکه باز این منظر بحث جلو ذهن شما خوب ترسیم بشه سوالات رو به شکل اجمال عرض میکنم،
اور میں آپ کے ذہنوں کو ایک مرتبہ پھر بحث کے نزدیک کرنے کے لیے انہوں نے سوالوں کو اجمالی طور پر بیان کرتا ہوں.
چند سوال راجع به آخر الزمان،
چند سوالات کا تعلق آخری زمانے سے ہے.
آخر الزمان یعنی چھے؟
پہلا سوال یہ کہ آخری زمانہ جو روایت میں بیان کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟
آیا ما الان در آخر الزمانیم؟
اور کیا جس زمانے کو آخری زمانہ کہا گیا ہم اس زمانے میں ہیں اس وقت؟
مراد از گسترش ظلم در آخر زمان چیه؟
دوسرا سوال یہ کہ جو کہا گیا کہ آخری زمانے میں ظلم و ستم بڑھ جائے گا اس سے کیا مراد ہے؟
این بحث دقیقی است که باید به شکل دقیقی بهش عنایت بشه.
یہ بہت دقیق اور ظریف ظرافت والی بحث ہے، اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے.
سوال دیگر در آخر الزمان گفتن در روایات هم هست که دینداری مثل آتش در کف دست است.
ایک اور سوال یہ سرمایان کیا گیا کہ روایت نے بیان کیا آخری زمانے میں دیندار باقی بچنا ایسا ہے گویا دہتا ہوا انگارہ اپنی حویلی پر رکھنا.
چرا دینداری در آخر الزمان از دیگر زمانها سخت‌تر می شود؟
سوال یہ ہے کہ جب اتنا سخت ہے اس زمانے میں دیندار باقی رہنا تو کیوں آخری زمانے میں دیندار باقی رہنا اتنا سخت ہے دوسرے زمانوں کی نسبت؟
در روایاتی داریم که در آخر الزمان لا یبقى من الاسلام الا رسمه ولا من القرآن الا اسمه. این یعنی چه؟
روایت نے بیان کیا کہ آخری زمانے میں دین سے اور قرآن سے فقط رسم اور لباس کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. اس کا کیا مراد ہے؟
سوال دیگر، آرمگدون چیست؟
اگلا سوال یہ ہے کہ آرمگدون کیا چیز ہے؟
منظور از او چیه؟
اس سے کیا مراد ہے؟
سوال دیگر، فیلمایی که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن، هالیوود، اینها چیه؟ میخوان چی بگن؟ از دنیا چی میخوان؟
اسی سے ایک اور سوال بھی ہے کہ جو اس وقت ہالی ووڈ میں اور دنیا کے فلم انڈسٹریز میں آخری زمانے سے متعلق فلمیں بنائی جا رہی ہیں، توجہ دی جا رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟
ان سوالاتی است که در رابطه با آخر الزمان باید جوابش به تفصیل گفته شود.
یہ وہ سوالات ہیں جو آخری زمانے سے متعلق انسانی ذہن میں اُبھرتے ہیں، ان کا صحیح جواب دینا ضروری ہے.
ان سوالات اساسی باب آخر الزمان ہیں،
یہ بنیادی سوالات ہیں آخری زمانے کے چیپٹر میں. جب ہم آخری زمانے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بنیادی و کلیدی سوالات ہیں.
خب به ما گفتن در آخر الزمان ظهور محقق می شود.
ہمیں یہ روایات میں بتایا گیا کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جس میں ظهور وقوع پذیر ہوگا.
این ظهور علاماتش چیه؟ نشانهاش چیه؟
اس ظهور کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟
شرائطش چیه؟
اس کی شرائط کیا ہیں؟
اساس یه چند تا سوال، این سوالا رو خوب گوش کنید برادران،
این سوالو رو بہت دقت سے سنیے گا.
آیا اساس نهضت و انقلاب حضرت مهدی یک اساس معجزه است؟
یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا امام حجت کا ظہور اور ان کی حکومت کا قیام معجزاتی طور پر ہونا ہے
یا روندی عادی و طبیعی دارد؟
یا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک طبیعی سائیکل ہے جس کو طے ہو کر یہ کام انجام پانا ہے،
همانند دیگر انقلابهای جهان.
یا جس طرح بیان کیا گیا تھا پچھلی دفعہ کہ جس طرح دنیا میں آنے والے انقلابات کچھ طبیعی سائیکلز کے ذریعے آتے ہیں، یہ ظہور بھی ایسا ہی ہوگا.
امشب میخوایم این رو بحث کنیم.
آج کی رات انشاءاللہ اس مطلب پہ روشنی ڈالی جائے گی.
سوال دیگر، مراد از شرایط ظهور چیز، علائم چیه که ما این رو در قبل بحث کردیم؟
پہلے ہم نے شاید اس کو بیان کیا تھا کہ ہماری مراد جو ہم کہتے ہیں شرائط اور علامات الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان سے کیا مراد ہے؟
برای اینکه ظهور، سوال دیگر، برای اینکه ظهور حضرت واقع شود چه شرایطی باید موجود بشود؟
اگر ظهور کا تعلق شرائط پر ہے، ظهور شرائط پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ شرائط کیا ہیں کہ جن کے موجود ہونے سے ظهور ہوگا؟
سوال دیگر، آقا به ما گفتن حضرت وقتی ظهور می کند که جهان پر از ظلم و جور شود.
ہمیں یہ بھی بتایا گیا روایتوں میں کہ جب امام کا ظهور ہوگا تو اس سے پہلے دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی.
آیا این روایاتی که دال بر این است که این چنین خواهد شد، اینا منافات با دیگر روایات ندارد؟
کیا یہ روایت جس میں بیان کیا گیا کہ دنیا امام کے ظهور سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہماری روایات میں جو دوسری چیزیں بتائی گئیں اس سے کوئی مخالفت تو نہیں رکھتی؟
از یک طرف گفته شده است باید جهان پر از ظلم و جور شود، از یک طرف گفتن شما آماده بشوید، اصلاح بشوید. یعنی چه؟
یعنی دو روایتوں میں جو تضاد ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک روایت بتاتی ہے کہ دنیا ظلم و ستم فساد سے بھر چکی ہوگی، دوسری طرف کہا گیا کہ ظهور سے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرو، اصلاح کرو، آمادگی کی طرف آؤ.
دومین سوالی که امشب به او پاسخ میدهیم این است.
تو دوسرا سوال ہے جس کا ہم آج جواب دیں گے وہ یہ.
پس سوالات دیگر رو نمیخونیم، وقت گرفته میشه.
مزید سوالات کو آپ ہمیں نہیں پڑتا کہ وقت ہمارا جائے گا.
پس ما فعلا باید چیکار کنیم؟ سوال اول رو مطرح کنیم.
پس ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سوال پیش کرتے ہیں.
سوال اول چی بود؟ خوب دقت کنید،
توجہ کیجئے گا.
آیا اساس انقلاب و نهضت حضرت مهدی یک انقلاب و نهضت معجزه است و مبتنی بر اعجاز است یا نه همانند دیگر انقلاب ها یک روال طبیعی و عادی دارد؟ اینو خوب گوش کنید.
پہلا سوال بہت اہم سوال ہے اور وہ یہ کہ کیا امام حجت علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کی تشکیل پانے کا جو مرحلہ ہے یہ معجزاتی طور پر انجام پانا ہے کہ خداوند عالم اپنی جانب سے معجزاتی طور پہ کام کرے گا یا نہیں، اس کا ایک طبیعی سائیکل ہے جس کو طے کرتے ہوئے یہ حکومت حاصل ہوگی؟
معمولاً طوری القا می شود کہ انقلاب حضرت، نہضت حضرت یہ انقلاب معجزه است.
معمولاً جو گفتگو کی جاتی ہے وہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ امام کی حکومت کا قیام معجزاتی طور پر ہوگا.
در پاسخ به این سوال دو تا تفسیر وجود داره.
اس سوال کی وضاحت میں دو تفسیریں کی جا سکتی ہیں.
تفسیر اول،
پہلی تفسیر،
آقا حرکت حضرت، نهضت حضرت، انقلاب حضرت یہ انقلاب معجزه است.
پہلی تفسیر یہی ہے کہ ہاں امام کا جو انقلاب ہے، امام کی جو تحریک ہے یہ معجزاتی بنیادوں پر ہوگی.
ما فوق طبیعی،
ما فوق طبیعت امور انجام پائیں گے.
ارادت اللہ بر این تعلق میگیرد، محقق میشود.
اور اس کے اندر فقط خداوند عالم کا ارادہ ہوگا جس کے تحت تمام کام انجام پا جائیں گے.
مردم چی؟ کاری نداری.
اور یہاں اس تفسیر کے مطابق لوگوں کا بہت زیادہ کوئی حصہ بلکہ کچھ بھی حصہ اس میں شامل نہیں ہے.
پذیرش مردم چی؟ کاری نداریم.
لوگ چاہے قبول کریں یا نہ کریں، چونکہ خدا کا ارادہ ہے کام ہو جائے گا.
تشنگی جامعه چی؟ کاری نداریم.
لوگ ابھی اس نظام کی تلاش میں ہو یا نہ ہو، طلب رکھتے ہو نہ رکھتے ہو، ارادہ الہی ہے نظام قائم ہوگا.
اراده و انگیزه برای اصلاحگری جامعه چی؟ کاری نداریم.
کسی کو چاہے معاشرے کی اصلاح کا کوئی خیال ہو یا نہ ہو، چونکہ ارادہ الہی ہے کام ہو جائے گا.
اراده الہی تعلق گرفته تمام میشه.
بس بنیاد یہ ہو گئی کہ چونکہ خدا نے ارادہ کر لیا کرنے کا، اس نے کام انجام دے دیا.
یہ ایک تفسیر ہے،
یہ ایک تفسیر کی جاتی ہے،
ایک نگاہ ہے
یا اس سوال کا جواب دینے میں ایک نظریہ،
ایک برداشت ہے،
اس طرح سمجھا گیا ہے اس معاملے کو.
نگاہ دوم،
دوسری نگاہ، دوسرا تجزیہ
این است که نه آقا، نهضت حضرت، حرکت حضرت، انقلاب حضرت کاملا یک روال عادی دارد.
دوسرا نظریہ، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معجزاتی بنیاد پر کام ہوگا، بلکہ امام کا ظہور کا تعلق ایک عادی پروسیس سے ہے، ایک نیچرل سائیکل سے ہے جو طے پانی ہے.
در چهارچوب نوامیس طبیعت جو و سنت های الهی محقق می شود،
جو خداوند عالم کی ہمیشہ سنت رہی کہ اس نے چیزوں کو طبیعی طریقے سے انجام دیا، اسی طریقے سے ظہور کا مرحلہ بھی.
نہضت حضرت، حرکت حضرت خارج از مقررات و سنت های موجود در طبیعت نیست.
اور چونکہ خداوند عالم کا اس دنیا میں نظام قائم ہے، لہذا امام عصر کی ظہور کا اور ان کی حکومت کی تشکیل کا معاملہ بھی اس الہی نظام کے دائرے سے باہر نہیں ہے.
و خدایی که بر این نظام مقررات وضع کرده، این مقررات در مورد ظهور حضرت هم محکمه.
اور خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر اپنے اصول بنائے ہیں، لہذا امام عصر کے ظہور کا تعلق بھی ان اصولوں سے باہر نہیں.
پس راجع به ظہور دو تا تفسیر داریم.
پس امام کے ظہور اور ان کی حکومت کے قیام کے حوالے سے دو تفسیریں ہیں.
تفسیر معجزہ گونه،
پہلی تفسیر یہ جس میں معجزاتی نگاہ کے قائل ہیں لوگ،
که من و جامعه و دیگران اثری نداریم،
کہ اس نگاہ کے مطابق انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ظہور سے.
و تفسیر دوم، تفسیری که نهضت حضرت در مسیر قوانین طبیعت است.
اور دوسری تفسیر یہی کہ نہیں، امام کے ظہور کا تعلق طبیعی عوامل سے ہے اور اسی کے تحت یہ ظہور بھی وقوع پذیر ہوگا.
به عبارتی دو تا نظریه موجود است. این نظریه رو من تلخیص میکنم، بهتون میگم.
اور میں اس دو نظریه کی آپ کے سامنے سمری کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا.
گفتن آقا، این عبارت یادتون باشه، نهضت حضرت، انقلاب حضرت حصولی است نه تحصیلی. نگاه اول میگه،
پہلی نگاه یہی ہے کہ امام کے ظہور کا معاملہ حصولی ہے، یعنی حاصل ہو جائے گا، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
یعنی نہضت امام مہدی سلام اللہ علیہ با ارادہ مستقیم الہی و بکمک عوامل غیبی محقق میشے.
اور اس کی تفسیر اور وضاحت میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام اصل کے ظہور کا تعلق فقط اور فقط خداوند عالم کے ارادے سے متعلق ہے. جس وقت خداوند عالم کا ارادہ تعلق پیدا کرے گا، خدا غائبانہ امور سے اس کام کو انجام دے گا.
اقبال و ادبار مردم درش اثر ندارد،
اب چاہے لوگ قبول کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
توجہ و تلاش درش اثر ندارد،
لوگوں کی طلب اور تڑپ ہو یا نہ ہو یہ کام ہو جائے گا.
غفلت فرد و جامعه درش اثر ندارد،
انسان کی خواہش ہو نہ ہو، معاشرے کی خواہش ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
سستی جامعه و فرد در او اثر ندارد،
اب چاہے معاشرہ اس ظہور کی نسبت سستی سے کام کیوں نہ لے رہا ہو تب بھی کام
نہ فرد نہ جامعه هیچ کدام در نهضت او یا تقدیم و تاخیرش نمیتونن موثر باشن.
پس چاہے فرد ہو یا معاشرہ، کسی کا بھی کوئی تعلق ظهور کے وقوع پذیر ہونے سے نہیں.
چرا؟ چون این ظهور یه امر حصولی است نه تحصیلی.
کیونکہ یہ ظهور حصولی طور پر، یعنی جو چیز حاصل ہو جائے خود بخود خدا کے ارادے سے، اس کے طور پر ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے تقاضاؤں نہیں کرنی.
شما این نظریه رو میپسندید؟
سوال ہے آپ لوگوں کے اذہان سے کہ آپ کا ذہن اس نظریے کو پسند کرتا ہے.
ہاں خواہیم گفت چه خبر ہے،
انشاءاللہ بیان کیا جائے گا.
اما طبق تفسیر دوم و نگاه دوم،
لیکن جو دوسری نگاه ہے اس سے آگے بعد
و اون نگاه دوم این است که آقا ظهور حضرت تحصیلی است نه حصولی.
دوسری نگاہ یہ کہ نہیں، ظہور کا معاملہ تحصیلی ہے، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے تقاضاؤں کرنی پڑے گی، خود بخود حاصل نہیں ہوگا.
یعنی روال طبیعی خود را در راستای سنت‌های الهی میگذراند تا به پیروزی برسد.
یعنی خداوند عالم کی سنت اور اس کے بنائے ہوئے اصول اور مقررات پر عمل کرتے ہوئے ہی اس ظہور کا معاملہ انجام پائے گا.
یعنی ظہور او ملتزم است به این که شرائط محقق بشود.
یعنی اس کا ایک اور انداز دیکھنے کا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور اس بات پر موقوف ہے کہ شرائط آمادہ ہوں تو ظہور کا معاملہ،
فرد و جامعه آماده باشند
اور اس کے اندر انفرادی اور اجتماعی تیاری کی ضرورت ہوگی،
قابلیت داشته باشند،
انسانوں کو اپنے اندر صلاحیت و قابلیت کو پیدا کرنا پڑے گا،
بے کمال برسند،
اپنے کمال تک پہنچنا ہوگا،
منتظر حقیقی باشند،
حقیقی معنوں میں منتظر بننا پڑے گا،
بستر رو آماده کنند،
زمینہ فراہم کرنا پڑے گا،
زمینہ رو مہیا کنند،
جب زمینہ تیار ہو جائے گا
خود رو اصلاح کنن،
اپنی اصلاح کے مرحلے کو،
جامعہ رو پالائش کنن،
معاشرے کی صفائی کی جائے گی، اصلاح کی جائے گی،
تا او بیاید می شود نظریه تحصیلی فرد.
یعنی تمام مراحل انجام پائیں گے تاکہ یہ نظریہ ثابت ہو کہ امام کے ظہور کا معاملہ تحصیلی ہے جسے حاصل کرنا ہے.
این نظریه پویایی جامعہ رو داره.
اب اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ترقی کرے گا،
تکامل جامعہ رو دارے،
معاشرے کے اندر کمال کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی،
اصلاح فرد و جامعہ رو دارے.
اسی نظریے سے وابستہ لوگ پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کریں گے،
تا میرسد به تشکیل حکومت برای بسترسازی برای آمدن حضرت،
یہاں تک کہ پھر اس طرح کی بھی کوشش کی جائے گی کہ حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ امام اصل کے ظہور کا زمینہ فراہم کیا جائے.
پس شد دو تا نظریه.
پس دو نظریه ہو گئے،
یک نظریه اعجازی و حصولی،
پہلا نظریہ یہ تھا کہ امام کا ظہور حصولی ہے،
یک نظریه تحصیلی و طبیعی،
اور دوسرا نظریه تھا کہ نہیں امام کے ظہور کا معاملہ تحصیلی حاصل کرنا ہے.
بر اون نظریه اول چند تا اشکال وارده.
پہلے نظریه میں اگر ہم آگے بات آگے بڑھائیں تو اس میں کچھ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں.
ما سه تا از اشکال ها رو خدمتتون عرض میکنیم
اور تین اشکال یا تین اعتراض کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں.
عزیزان بنای خطابه نداریم، میخوایم برهان اقامه کنیم.
عزیزوں میں کبھی بھی خطابت نہیں کرتا اور خطابت نہیں کر رہا, میں دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں.
اعتقاد به اعجازی بودن و حصولی بودن برخلاف اعتقاد به سنت های الهی است.
اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ امام کے ظہور کا معاملہ معجزاتی بنیادوں پر حل ہوگا تو گویا ہم خداوند عالم کی کائنات پر حاکم سنتوں کی مخالفت کریں گے.
از ایک طرف من و تو معتقدیم کہ جہان جہان اسباب و مسببات ہے,
ایک طرف ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ کائنات سبب اور مسبب کے قانون پر چلتی ہے.
هیچ پدیده ای بدون سبب محقق نمی شود.
ہم اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شئی بغیر علت کے وجود میں نہیں آتی.
اگر من گرسنه‌ام به دنبال نان می روم, گرسنگی سبب است برای رفتن تحصیل نان.
اس کی ایک مثال یہ کہ اگر میں بھوکا ہوں اور میں روٹی کو جا کے حاصل کرتا ہوں تو روٹی کے حصول کے لیے جو علت بنی میری بھوک تھی.
اگر تشنم تشنگی سبب می شود به دنبال آب بروم.
اگر میں جا کر پانی پیتا ہوں پانی کو اٹھاتا ہوں تو اس کے لیے علت میری پیاس بنی, پیاس پہلے آئی پھر میں پانی تک پہنچا.
اگر می خوام اصلاح جامعه کنم این خود سبب است به دنبال اصلاحگری بروم.
اگر میں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ سبب بنے گا کہ میں خود اصلاح کی طرف آگے بڑھوں.
و خلاصه عبد الله ان یجر الامور الا بالاسباب.
اور خداوند عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ چیزوں کو بغیر اسباب کے انجام دیں.
این سنت الہی است, این قانون طبیعت است.
یہ خداوند عالم کی اس کائنات پر جو نافذ اصول ہیں اس کا قانون ہے.
این ایک اعتقاد صحیح ہے,
یہ بالکل صحیح اعتقاد ہے
کہ جہان جہان اسباب و مسببات ہے,
کہ اس جہان میں نظام علت ہے نظام معلول ہے.
هیچ پدیدهی بدون سبب محقق نمی شود
اور کوئی بھی شئی بغیر علت کے وجود میں نہیں آتی.
و معجزه یعنی بدون سبب محقق شدن,
اور معجزه کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور پر کوئی علت نہ ہو کوئی سبب نہ ہو چیز وجود میں آئے.
نهضت حضرت مهدی سلام الله علیه طبق این قاعده باید تحصیلی باشد نه اصولی.
بس اسی قاعده اور اصول کے تحت امام مهدی کی حکومت اور ان کے ظہور کو تحصیلی ہونا چاہیے.
پس یادتون باشه اعتقاد به این که سنت الهی بر تحقق پدیده ها به عنوان سبب و مسبب هست اعتقادی صحیح هست.
بس یہ اعتراض اگر جب کیا جائے گا پہلے نظریے پہ کہ کائنات کا نظام چونکہ اسباب پر قائم ہے اور اسی نظام کو جو خدا و تعالیٰ کا سنت ہے یہ اس سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی, نتیجے میں امام کے ظہور کا تعلق بھی تحصیلی امور سے.
و ان که میگوید حصولی است برخلاف سنت اعتقاد.
اور جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ امام کے ظہور کا معاملہ حصولی ہے جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا تحصیلی نہیں ہے وہ سنت الہی کی مخالف.
دو, این دیدگاه و این تفسیر با آیات قرآنی سازگار نیست.
دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ نگاہ اور یہ تفسیر جو کی جاتی ہے کہ امام کے ظہور کا معاملہ حصولی ہے یہ روایات اور قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہے.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
قرآن کریم کا واضح دستور ہے کہ خداوند عالم ہرگز اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے اقدام نہ کرے.
ما میگیم نہ ما یہ زمانی داریم کہ این قانون الہی شکسته می شود,
اور ہم گویا اپنے اس پہلے نظریے کو مان کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں آگے خداوند عالم کے قانون ٹوٹ جائے گا.
میگیم نہ این قانونی کہ خدا تو داری کہ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم این شکسته خواهد شد.
یعنی اگر ہم پہلے نظریے کے قائل ہو جائیں تو گویا ہم اس قانون کے ٹوٹنے کو مان لیں گے کہ خدا نے اللہ نے قانون بنایا تھا کہ خدا قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود سے اقدام نہ کرے, گویا یہ قانون ٹوٹ جائے گا.
یعنی این کہ انسانهای غیر صالح قابلیت پیدا می کنن محضر حضرت باشن.
یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جس نے کوئی اقدام نہیں کیا وہ چیز تک پہنچ جائے گا, گویا ایسا انسان جس نے اپنی اصلاح نہ کی ہو وہ خود بخود امام کے محضر میں آ جائے گا امام کے لشکر میں آ جائے گا.
بدون اینکہ قابلیتی باشد ظهور محقق بشود. نا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
نہیں, خداوند عالم کا یہ قانون ہے اٹل قانون ہے جو قرآن میں اس نے بیان کیا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالت کی تبدیلی کے لیے خود اقدام نہ کرے.
و این قانون است کہ این جہان فعل است و این جهان کوه است و فعل ما ندا، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ گویا اس کو ایسا سمجھا جائے کہ جیسے آپ ایک کوہستان پہاڑی علاقے میں ہوں کہ جہاں آپ آواز دیتے ہیں تو آواز پلٹ کر آتی ہے، اب جب تک آپ آواز نہیں دیں گے تو آواز پلٹ کر ہی نہیں آئے گی. یہ کائنات کا نظام ایسے، یہ پوری کائنات ایک پہاڑ کی مانند ہے اور آپ کی آواز جو ہے وہ پہلے طور پہ آنی چاہیے.
دقیقاً نہضت حضرت طبق این آیه است،
اور امام عصر کے ظہور اور ان کی حکومت کا معاملہ اس آیت کے قانون کے مطابق،
یعنی انسانهای تشنه حقیقت،
یعنی حقیقت کے تلاش کرنے والے انسان،
طالب حق
جو حق کے طلبگار ہوں،
عاشق عدالت
جو عشق و عشق و انصاف عدل و انصاف کے عاشق ہوں،
بدون باول رهبری دادگر میگردن،
وہ ایک ایسے رہبر کی تلاش میں نکلیں گے جو اس طرح ان خصوصیات کا حامل ہو،
خود رو اصلاح میکنن،
اس کی تلاش میں اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھیں،
جامعشون رو اصلاح میکنن،
اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں،
تا بستر آماده شود و اون آقا بیاید،
یہاں تک کہ زمینہ فراہم ہو جائے اور وہ امام عزیز تشریف لے آئیں،
تا بشود ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم،
تاکہ یہ آیت اپنی تفسیر تک پہنچے کہ خداوند عالم اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود سے اقدام نہ کرے.
فرد اکمل تطبیقی این آیه ظهور حضرت عز و یاران او،
اور امام عصر کی جو ظهور کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ، اس کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے.
پس باید جامعه را، فرد را، محیط را مهیا کنیم.
پس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے کو آمادہ کریں، تیار کریں.
پس جواب دوم به اون تفسیر این شد که این تفسیر با آیات سازگار نیست.
پس دوسرا اعتراض ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم پہلی تفسیر کو مان لیں کہ جس میں معجزاتی طور پر ہونا ایمان کے ظہور کا معاملہ، تو یہ تفسیر روایات اور آیات قرآنی کے برخلاف ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم.
سوال سوم، آقا شما که میگید ظهور حضرت اعجازیه، حصولیه، ما ها کاری نیستیم، پس چرا تاخیر؟ این جواب بدید به ما.
تیسرا سوال اہم ہے، غور سے سنیے گا اس کو، کہ اگر ہم اس تفسیر کے قائل ہو جائیں کہ جس میں کہا گیا کہ معجزاتی ہے ظہور کا معاملہ اور حکومت کا معاملہ، تو پھر اگر یہ معجزاتی اور حصولی ہے جس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو پھر اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
فرد اثر ندارد، جامعه اثر ندارد، محیط اثر ندارد، ظلم اثر ندارد، هیچی اثر ندارد.
یعنی امام کے ظہور میں نہ انفرادی آمادگی کا ہونا کوئی اثر رکھتا ہے، نہ اجتماعی تیاری کا ہونا کوئی اثر رکھتا ہے، نہ ظلم و ستم کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، فقط ارادہ الہی کے تابع معاملہ، تو کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟
آمدن او حصولی است، کاری به باب بیرون ندارد، کاری به ملک ندارد، کاری به عالم بالا و فوق طبیعت دارد. پس یا الله چرا تاخیر؟
پس امام کے آنے کا معاملہ اس کائنات سے متعلق نہیں ہے، اس میں موجود حالات سے متعلق نہیں ہے کہ حالات ہوں گے تو آئیں گے، حالات نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے. جب نہیں ایسا، عالم بالا سے تعلق ہے، کیوں نہیں ظہور ہوتا پھر؟
نہ اصلاح فرد اثر دارد، نہ اصلاح جامعه اثر دارد، نہ بستری میخواهد، نہ آمادگی میخواد، هیچی. بالایی قضیه، فوق طبیعی قضیه. حالا که این چنینه، پس چرا این تاخیر میافته؟ خب بیاد دیگه.
پس جب کسی بھی چیز کا کوئی اثر اور دخالت نہیں ہے، تو پھر اتنا معاملہ تاخیر میں کیوں پڑ گیا، کیوں نہیں ظہور ہو رہا؟
پس اون تفسیری که میگوید ظهور حضرت یک ظهور معجزه ایست، چند تا اشکال داره که سه تاش رو گفتیم.
بس پہلی نگاہ اگر ہم مان لی جائے کہ جس میں کہا گیا کہ ظهور کا اور امام کی حکومت کا معاملہ معجزاتی بنیادوں پر فراہم ہوگا، تو اس میں کئی اشکال اور اعتراض تھے کہ ہم ان میں سے صرف تین کو بیان کیا ہے.
یک، برخلاف اعتقاد به اصل سبب و مسبب و جرای جریان این اصل در جمیع پدیده ها.
پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو خدا تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے جو علت و معلول کے اوپر منحصر ہے، اس سنت الہی کی خلاف ورزی ہے.
دو، این تفسیر با آیات، بعضی از آیات نمیخونه.
دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تفسیر آیات اور روایات کے برعکس ہے.
سه، اینکه خب سوال میشود حالا که هیچ چیزی پایین در اون بالا اثر ندارد چرا نمی آید؟
اور تیسرا وہی سوال تھا کہ اگر یہاں کے حالات کا اور یہاں کی تیاری کے نہ ہونے یا ہونے کا کوئی اثر اور دخالت نہیں ہے تو کیوں نہیں ضرور؟
اما دیدگاہ و تفسیر دوم دقیقا به این سه سوال جواب می دهد.
لیکن جب ہم دوسری تفسیر اور دوسری نگاہ کو مانیں گے ظہور سے متعلق، اور وہ یہ تھی کہ نہیں، ظہور کا معاملہ تحصیلی ہے، وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے گا.
اصلا ظہور حضرت فرایندی عادی،
ظہور کا امام اعظم کہ ظہور کا معاملہ ایک عادی اور ایک نیچرل پروسیس کے تحت ہی عمل پائے گا،
ایک روال طبیعی طی میکند تا وہ بیاید،
ایک اپنی عادی اور نیچرل سائیکل ہے جو ظہور تک پہنچنے کے لیے طے ہوگی.
اون روال طبیعی چیه؟ آمادگی که مردم،
وہ طبیعی عوامل نیچرل سائیکل کیا چیز ہے؟ پہلی چیز لوگوں کی آمادگی،
آمادگی یہ فرد
انفرادی آمادگی،
آمادگی یہ جامعه
معاشرے کی آمادگی تیاری،
آمادگی حقیقی ها.
البته یہاں جو کہہ رہے ہیں آمادہ ہونا یا تیار ہونا، اس سے مراد حقیقی معنی میں تیار،
نه این که دعای ندبه بخونی و تو دعا ندبه بگی آقا نیایی و من دارم میگم بیا مزاح میکنم.
مثلا ایسا نہ ہو کہ ہم دعای ندبه تو پڑھ رہے ہوں ہماری زمان پر دعای ندبه ہو، عمل سے کہہ رہے ہوں کہ نہیں آپ کے آنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے.
نہ این که دعای ندبه بخونی ربا هم بخوری،
ایسا نہ ہو کہ دعای ندبه تو پڑھے ساتھ ساتھ سود بھی کھا رہے ہوں،
نہ این که دعای ندبه بخونی تحت تکفل امریکہ هم باشی،
ایسا نہ ہو کہ دعای ندبه پڑھ کے انتظار کے بعدے تو کر رہے ہوں لیکن امریکہ کی سپورٹ اور امریکہ کی جو ہے سرپرستی بھی قبول کرے،
نہ این که زیارت ابا عبداللہ بری و بخونی فیالیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما، از این طرف بگی جناب امریکا زنده باش تو عراق بمان.
اور ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کرتے ہوئے عراق کی زیارت میں بھی جائیں، وہاں امام سے کہیں بھی کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، اس کے بعد دوسری طرف امریکہ سے کہہ رہے ہو کہ شاباش تم عراق میں رہو تمہارے ہونے سے بہت فوائد ہیں.
نہ، باید اصلاح فرد و جامعه کرد تا زمینه برای ظهور مهیا بشه.
نہیں بلکہ اس کے برعکس معاملہ، انفرادی اجتماعی تیاری کرنی پڑے گی تاکہ ظہور کا زمینہ فراہم.
پس سبب پیدایش ظهور محقق نشده.
پس اگر ظهور کا معاملہ ابھی تاخیر میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب یا اس کی شرط ابھی تک جو ہے وہ پذیر نہیں ہوئی ہے.
چون ما اصلاحگری نکرده ایم به تاخیر افتاده،
کیونکہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے اب تک اصلاح کی جانب قدم نہیں اٹھایا یا اس میں کوتاہی سے کام لیا، اس لیے یہ شرط پوری نہیں ہوئی ظهور کی.
پس من و تو باید شرائط ظهور رو محقق کنیم.
پس میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مل کر ظهور کی زمینہ فراہم کریں.
اینجاست که من تو دیگران همه مسئولیم.
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں آپ اور سب کے سب ذمہ دار ہیں.
یک نکته، یک اشکال که آقا مگر امدادهای غیبی برای حضرت نمیرسد؟
یہاں ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تحصیلی ہے اور اس میں لوگوں کی آمادگی اور تیاری کا ہونا ضروری ہے، تو کیا امام عصر کے ظہور میں غیبی امداد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟
شما میخواید امدادهای غیبی رو نفی کنید؟
کیا آپ اپنی اس گفتگو سے خداوند عالم کی غیبی تائید اور نصرت کی مخالفت کر رہے ہیں؟
خیلی این کارو بکنید، یه صلوات بفرستید تا بهتون بگم. نه، ما امدادهای غیبی رو هیچ وقت منکر نمیشیم.
جواب ہے کہ نہیں، ہم خداوند عالم کی مدد غیبی تائید کے ہرگز منکر نہیں ہیں.
از آغاز حرکت تا انجام حرکت امدادهای غیبی هست.
امام کی جو ہے وہ حرکت اور جو تحریک کا آغاز ہے اور اس کے اختتام تک نصرت الہی اور
غیبی مدد به وسیله عنایات الہی مدد می شود.
خداوند عالم اپنی عنایتوں سے مدد کرے گا
و این موضوع در آیات روایت آمده است،
اور وہ مدد غیبی مدد اس کے بارے میں بھی روایات نے بیان کیا ہے.
بله اینو قبول داریم، ما معنا میکنیم،
اس کو ہم قبول بھی رکھتے ہیں اور اس کا معنی بھی کریں گے.
سوال، پیغمبر نہضت پیغمبر اکرم معجزہ بود یا ایک جوار طبیعی داشت؟
یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ رسول اکرم نے جو انقلاب وفا کیا اس انقلاب کے پیچھے معجزاتی بنیاد تھی یا ایک عادی اور طبیعی عوامل اس میں کار فرما تھے؟
نہ، نیاز مردم بود.
ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کا انقلاب فقط معجزاتی بنیاد پر تھا بلکہ لوگوں کی تڑپ تھی،
نیاز بود، آمد.
چونکہ لوگوں میں تڑپ تھی، طلب تھی، اس لیے وہ آئے.
در پیغمبر اکرم مدد شده
اور یقینی طور پر رسول اکرم کی خدا نے مدد بھی کی.
و یمدد کم مسلمان مدد شدن،
مسلمانوں کی خدا نے مدد کی ہے.
و یمدد کم به اموال و بنین،
اور خدا مدعالا نے لوگوں کی مال اور اولاد سے مدد کی ہے.
این آیات رو میخونم بعد از معنا میخوام بکنم و یادتون باشه ها.
میں اس آیات کو پڑھ رہا ہوں، اس کا آپ کے سامنے معنا کروں گا.
اذ تستغیثون ربکم، در یہ آیه دیگر شما استغاثه کردید به درگاه خدا.
ایک آیت نے اس طرح بیان کیا کہ تم خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے،
یعنی تو خونه نشستید، نجنگیدید با کفار، گفتید خدایا برسون.
یعنی تم لڑائی کے لیے نہیں آتے تھے، گھروں میں بیٹھ کر کہتے تھے خدایا مدد فرما ہماری،
خدای پیغمبر تو مدد کن،
اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے نبی کی مدد فرما.
یا آمد کنار پیغمبر ایستادید، مبارزه کردید، مجاهده کردید، جنگ کردید، بعدم استغاثه هم کردید.
یعنی دوسرا طرف یہ کہ تم آئے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لشکر کا حصہ بنے، تم نے مقابلہ کیا، اب خدا سے تم نے مدد کی طلب کی، استغاثہ.
حرف انجاز کہ آیا بدون اقدام و زمین سازی مدد می آید؟ همه حرف انجاز.
سوال یہی ہے کہ کیا بغیر کوئی اقدام کیے، کوئی قدم اٹھائے بغیر خداوند عالم کی نصرت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟
نہ، شما جنگتون رو کردید، مبارزه تون هم کردید، دفاعتون هم کردید، بعد حالا نیاز به کمک بیشتر دارید.
بلکہ ایسا نہیں، تم نے اپنا جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کیے، تم نے جو جو کر سکتے تھے کیا جانا چاہیے تھا، اس پر عمل کیا، اب اضافی مدد کے طالب بنے ہو.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم،
جب تم خداوند عالم سے استغاثہ کرتے تھے، خداوند عالم نے تمہارے استغاثے پر جواب دیا.
انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین،
اور خداوند عالم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماؤں گا.
اما این کجا بوده؟
درود بھیجی محمد.
آیه دیگر، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکت منزلین. آیا خدا مگر با ملائکه‌ای که نازل کرد شما رو کمک نکرد؟
یا دوسری روایت آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ خداوند عالم نے تمہارے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی؟
چرا؟ بلا، ان تصبر، نخونه بنشینی، برای تحقق حق هر صبری رو تحمل، زور رو تحمل کنی.
بس خدا تمہاری مدد کرے گا، اس نے تمہاری مدد کی، لیکن اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، یعنی میدان میں آنا ہوگا، مشکلات کو جھیلنا ہوگا، اس پہ صبر کرو گے خدا مدد نازل کرے گا.
بلا ان تصبروا و تتقوا، صبر و تقوی.
بس اگر تم صبر سے کام لوگے، تقوی پر عمل پیرا ہوگے،
یعنی باید قابلیت پیدا کنی،
یعنی صبر کرنا، تقوی پر عمل کرنا، اپنے
یعنی
باید صلاحیت کا پیدا کرنا،
شرائط مدد حاصل بشود،
یعنی مدد کی شرائط یہ ہیں کہ تمہارے اندر صبر اور تقوی ہونا چاہیے.
بله، شما اگر اهل صبر و تقوی بودید، و یعتوکم من فورهم، اونها مثل آتش فشان هم دشمنان شما فوران کنند علیه شما، باز ما به شما کمک میکنیم.
اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو پھر اگر تمہارا دشمن آتش فشان کے دہانے کی طرح بھی پھٹ کے بھی آئے تمہاری طرف، یعنی اتنی شدت کے ساتھ بھی آئے، تب بھی خدا تمہاری
اصلا خود تاییدهای الهی، گوش کنید اینو، خود تاییدهای الهی بر عده‌ای خاص از سنت‌های الهی،
اور خود خداوند عالم کی کچھ لوگوں کو مدد کرنا، غیبی مدد کرنا بھی خداوند عالم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے.
آنانی که در راه او قدم برمی‌دارن، زمینه رو آماده میکنن، خودشون آماده میشن.
وہ لوگ کہ جو خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، خود کو تیار کرتے ہیں، معاشرے کو تیار کرتے ہیں خدا کی مدد.
ان سنت الہی کے کمک میکنه،
یہ بھی خدا کی سنت ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے.
ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم،
اگر تم خدا کی نصرت کرو کہ خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا.
بہلے این انتنصر رو ینصر کن و یوسف به دقلام کن، برای اون انسان های قابل کنار امام زمان هم هست.
یہی آیت کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو امام اصل کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
این آیت مربوط به امام زمان و اصحاب او تنها نیست، مربوط به شما هم هست.
یہ آیت فقط امام زمانہ اور ان کے خاص اصحاب سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے بھی ہے.
این سنت الہی است کہ کسی کہ برای او قدم بردارد، ثابت قدم باشد، کمک میکنه.
یہ خداوند عالم کی سنت ہے کہ جو اس کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اس کی راہ میں صبر کرتا ہے، خدا اس کے قدموں کو جمع دیتا ہے.
فرد یا اجتماعی که با بیان زلال شیوا دفاع از حق میکنه، بستر آماده میکنه برای تحقق حق، معلوم این جامعه اول مورد عنایت خدا میشه.
وہ معاشرہ کہ جو حق کی ہمیشہ بات کرتا ہو، حق کا ساتھ دینے پر ہمیشہ تیار ہو، اس کی راہ میں مشکل برداشت کرے، یقینا خدا اس کی مدد کرتا ہے.
حرف در این است کہ آیا خوب گوش کنید، آیا حرکت حضرت معجزه است، فوق طبیعی است یا نه؟ میگیم طبیعی است، اما امدادهای غیبی کس از سنت‌های الهی هم کنارشه.
پس هم اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کیا امام عصر کا ظہور اور ان کی حکومت کا قائم ہو جانا معجزاتی ہے یا طبیعی ہے؟ تو ہم بیان کر رہے ہیں طبیعی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی نصرت اور مدد شامل ہے.
معلوم شد چه میگم؟ پس نصرت الهی هست، قطعا هست،
یقینی طور پر خداوند عالم کی غیبی تائید اور نصرت اس میں شامل ہے.
ہر چه قابلیت بیشتر، وفا بیشتر، اخلاص بیشتر، نصرت بالاتر.
اور اس نصرت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی وفا زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ مدد زیادہ سے زیادہ ہوگا.
قانون الہی ہے، قانون طبیعت ہے،
یہ خداوند عالم کا قانون ہے جو اس جہان پر حاکم
فرمایا. یہ سنت الہی ہے،
خدا کی سنت ہے.
پس یادمان باشد، یادمان باشد، ظهور تحصیلی است نه حضوری.
بس ان باتوں کی روشنی میں ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ظهور اور امام عصر کی حکومت کا معاملہ تحصیلی ہے، حصولی نہیں ہے.
پس این جواب به سوال اول،
بس یہ ہمارا پہلے سوال کا جواب تھا.
دو تا تفسیر برای جواب به سوال اول،
دو تفسیریں پہلے سوال کے مقابلے میں.
ایک تفسیر این است که حصولی است،
اور پہلی تفسیر یہ تھی کہ ظہور کا معاملہ حصولی ہے.
ایک نگاہ این است که تحصیلی است،
اس کے مقابلے میں دوسری نگاہ یہ تھی کہ نہیں تحصیلی ہے.
و اون نگاہی که میگوید حصولی است اشکالات دارد،
اور جس نظریے کے تحت کہا جاتا ہے کہ ظہور کا معاملہ، امام کی حکومت کا معاملہ حصولی ہے، خود بخود آمادہ ہو جائے گا سب، اس میں بہت سے اعتراضات ہیں.
سوال دوم،
دوسرا سوال،
با توجه به اینکه ظهور حضرت ظهور نمیکنه، مگر اینکه دنیا پر از ظلم و ستم بشه، این یعنی چه؟
دوسرا سوال یہ کہ جو روایت نے بیان کیا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم اور فساد سے بھر چکی ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟
آیا این روایاتی که میگه دنیا پر از ظلم و ستم میشه، با اون روایاتی که میگه آقا اصلاحگری داشته باشید، آماده بشید، انتظار فرج کذا، اصلاح بکنید خودتون رو، اصلاح کنید جامعتون رو، این با اون روایات تعارض داره یا نداره؟
بس اب سوال یہ پہ یہاں پہ یہ کہ ان دو چیزوں کو کیسے جمع کیا جائے. ایک طرف روایت بتا رہی ہے کہ ظہور سے قبل دنیا ظلم و ستم اور فساد سے بھر چکی ہوگی، تو دوسری طرف کہا گیا کہ ظہور سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو، اصلاح کرو اپنی معاشرے کی، اور پھر ظہور کے لیے.
عزیزان من، اینجا ہم بہت چند تا نظر ہے،
اس سوال میں بھی مختلف تفسیریں کی جا سکتی ہیں.
میگن آقا مگر روایات نیست که، در روایات نیست که باید دنیا پر از ظلم و ستم بشه، بعد مولا از ظلمم بجا را بعد حضرت بیاد این ملت ظلم مجورا رو تمام بکنه، جاش عدل بیاره.
پس چونکه روایت نے بیان کیا کہ جب امام آئیں گے ان کے آنے سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، امام آنے کے بعد ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، تو کیا
پس گسترش ظلم و ستم رابطه تنگاتنگ با ظهور حضرت داره.
پر اس سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اور نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب تک ظلم و ستم عام نہیں ہو جاتا، فساد پھیل نہیں جاتا، امام کا ظہور بھی نہیں ہوگا، چونکہ دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے.
ان تفکر خطرناک،
یہ بہت خطرناک نظریہ اور فکر ہے.
ان تفکر خطرناک در ایران کار دست امام و انقلاب هم داد.
اسی خطرناک نظریے اور طرز فکر نے حتی امام خمینی کو بھی انقلاب کے زمانے اور اس سے پہلے کے حالات میں مشکلات سے دوچار کیا تھا.
از اون رشحات آنچنانی بعضاً در بعضی از شہرهای پاکستان الان وجود داره،
اور اسی کی کچھ چیزیں ہمیں اس وقت پاکستان کے بعض شہروں میں نظر آتی ہیں.
بعضی از آدمای خوبم بر سید این حرکت شدن،
اور بعض علماء بھی، بعض برجستہ افراد بھی جو ہیں وہ اسی راستے کے راہی ہو چکے ہیں.
یعنی آقا خوب روایات میگه وقتی که جهان پر از ظلم و جور و ستم شد و حضرت میاد، پس ما چرا با ظلم و جور و ستم مخالفت کنیم؟
اور ان کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ روایت نے بیان کیا ہے کہ امام کے ظہور کے وقت دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا ظلم و ستم اور فساد سے بڑھ چکی ہوگی، تو ہم کیوں اس کا مقابلہ کریں؟ چونکہ یہ ظلم و ستم باقی رہے گا تو امام آئیں گے.
بیزار امریکہ ظلم و ستم اجرا بکنے،
بس اب امریکہ کو آزاد چھوڑ دو، جتنا ظلم اس کو کرنا ہے کرنے دو.
ہاں گروہ ها ہر جا کے بودن ظلم و ستمشون رو بکنن،
جو دل چاہے ان کا وہ کرنے دو ان کو، تاکہ ظہور کا زمینہ فراہم.
ہم فسادمون رو بکنیم،
ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ کچھ فساد میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں،
جامعه فاسد هم داشته باشیم،
اس کے بعد معاشرے کو بھی فاسد کر دیتے ہیں، فساد کی طرف لے جاتے ہیں.
چرا؟ چون حضرت بیاد دیکھے.
کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام کو نزدیک بلانا ہے.
چون گفت در روایات هست که نمی آید مگر اینکه جهان پر از ظلم و جور بشه.
اس کے پیچھے دلیل ہماری وہی روایت ہے جس میں کہا گیا کہ امام آئیں گے نہیں جب تک دنیا ظلم و ستم اور فساد سے بھر نہ جائے.
لذا پاشون رو فراتر میگذارن،
لہذا بعض لوگ اپنا ایک قدم اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں،
میگن اصلاح فرد و جامعه در قبال ظهور حضرت قرار میگیره.
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دوران غیبت اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے امام کے ظهور پر رکاوٹ ڈالی.
حق طلبی و مبارزه با امریکا اینا مانع ظهور حضرته.
اور اگر غیبت کے زمانے میں کوئی حق کی بات کرے اور امریکہ اور استکبار سے لڑنے کی بات کرے، یہ بھی امام اس زمانے کے ظہور میں رکاوٹ کا سبب ہے.
اصلاح در جامعہ خلاف ظہور حضرته.
اب اگر کوئی غیبت کے زمانے میں اصلاح کی بات کرے، معاشرے کی اصلاح کی بات کرے، گویا امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے.
کل جریانی که میگه باید با امریکہ مبارزه کرد، با فساد مبارزه کرد، با تعدی مبارزه کرد، اینا در مقابل فرج حضرت قرار میگیره.
اور جو شخص بھی یہ بات کہے کہ امریکہ کا مقابلہ کرو، استکبار کا مقابلہ کرو، ظلم کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، وہ گویا امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے.
چرا؟ چون گسترش ظلم و ستم وقتی تمام شد کارش به حد اعلی رسید و حضرت میاد.
کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ظلم و ستم اپنے کمال یا اپنے عروج تک نہیں پہنچاتا، جب تک ظلم و ستم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لیتا، اس وقت تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے.
آقایون آخر برید روایات رو ببینید، یہ خود شعور هم پیدا کنید.
ان کے جواب میں کہنا چاہیے کہ روایات کو دیکھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بصیرت اور شعور سے بھی کام لینا چاہیے.
پر شدن ظلم و ستم دنیا را نہ از علائم ظهور است نہ از شرائط ظهورش کدام.
یہ جو بیان کی روایت کے جس میں ظلم و ستم سے بھر جانے کی بات کی گئی، یہ نہ تو علامتوں میں سے کوئی علامت ہے نہ شرائط میں سے کوئی شرط.
نہایت حرفی که می شود گفت توسعه ظلم و ستم مقارن است با ظهور حضرت، این درسته.
اس روایت سے فقط جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ جب امام ظهور فرمائیں گے تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ظلم و ستم عام ہوگا.
شما برید علائم ظهور رو ببینید، یکیش توسعه ظلم و ستمه.
اب جو علامتیں بیان کی آئمہ نے، جو علامتیں بیان کی گئیں ان میں کیا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظلم و ستم سے بھر جانا ایک علامت ہے،
یا یکی از شرائط ظہور ظلم و توسعه ظلم و ستم ہے،
یا کسی امام نے کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ ظلم و ستم سے بھر جائے دنیا؟
ان غلط فہمی است، کسی خیال نہ بابا ذو توسعه ظلم و ستم مقارن است با ظهور حضرت،
بلکہ اس کی صحیح تفسیر فقط اتنی ہے کہ ظہور و ستم بھر چکا ہوگا دنیا میں، یہ واقعہ جب ظہور ایمان کا ہو رہا ہوگا اس وقت اس کام بھی ہو رہا ہوگا ساتھ.
بعضی ہم کہیں نہ شرط ہے اصلا،
بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ ظلم و ستم سے بھر جانا شرط ہے.
شرط بلو تو ما بشمیوں جو نہیں فہمید بابا،
ہم ان کا جواب دیں گے کہ آپ نے روایت کو سمجھنے میں
چرا
بتائی کہ یہ نہیں سمجھ پایا آپ،
چرا چون چند تا جواب بهتون میدیم،
کیونکہ اس کے کوئی جواب دی جا سکتے؟
نمیدونم این طور حرف زدن ها خسته تو نمی کنه؟
آقا پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بات کرنا گفتگو کرنا آپ کو تھکانے کا سبب تو نہیں بن رہا؟
ہاں من چند تا حرف میخوام بزنم بهتون،
میں کچھ نکات اور بیان کرنا چاہتا ہوں
عزیزان من. یک، بین سرنوشت انسان ها و اعمال اختیار اونها رابطه هست یا نه؟ جواب بدید.
سوال یه که کیا انسان کی سرنوشت میں اور اس کے اختیاری اعمال میں کوئی آپس میں لازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟
ہست یا نه؟ ہست دیگه.
سوال ہے کیا انسان کی جو تقدیر ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کے تقدیر میں اور اس کے اختیاری اعمال میں کوئی لازم
سرنوشت جوامع با اعمال اختیاری جوامع در ارتباط هست یا نه؟
انسانی معاشروں کی تقدیر ان کے اپنے اعمال سے بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
قطعا هست دیگه،
یقینا ایسا ہی ہے.
نمیشود ارتباط نداشته باشه،
ہو نہیں سکتا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق نہ ہو.
ارتباط تنگاتنگ بین سرنوشت من و اعمال منه،
میری تقدیر اور میرے اعمال کا گہرا تعلق ہے.
هست یا نه؟ درس نخوندم چی میشم؟
مثلا ایک مثال، میں اگر درس نہ پڑھوں، میں سبق نہ پڑھوں، کیا ہوگا
سرنوشت من؟ چیه
میری تقدیر، میرا مقدر کیا بنے گا اس وقت؟
ہاں پولام آتش زدم، سرنوشت من چیه؟
دوسری مثال، میرے پاس مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، میں اپنے پیسے کو آگ لگا دوں، اب میری تقدیر و مقدر کیا بن گیا؟
یا آدم دروغگو بودم، سرنوشت من چیه؟
یا میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو چھوڑ دیا، جھوٹ پر ہی عمل کرتا رہا، میرا مقدر کیا بنے گا؟
بین سرنوشت و اعمال اختیاری ما ارتباط تنگاتنگه.
بس ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں اور ہمارے اختیاری اعمال میں بہت گہرا رابطہ ہے.
در زندگی اجتماعی هم همینطوره.
اسی طرح معاشرتی مسائل کے اندر بھی ایسا ہے.
اگر میشود نباشه؟
ہاں یقینی طور پر یہ رابطہ موجود ہے، نہیں ہو سکتا.
ارتباط تنگاتنگ بین سرنوشت و اعمال اختیاری.
بس میری تقدیر، میرے مقدر اور میرے اختیاری اعمال میں بہت گہرا تعلق ہے.
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
قرآن کی آیت ہے کہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے.
ہاں درست ہے نا، سرنوشت تن دادن به ظلم اسارت در ظلم نہ ظهور حضرت.
پس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ظلم کے ساتھ بنا لو اور ظلم کا ساتھ دو، تو ظلم کا ساتھ دینے والے کا جو مقدر بنے گا وہ ظلم ہی بنے گا، نہ امام کا ظهور.
اگر با اختیار تن به ذلت دادی ثمرش ذلت است نه ظهور حضرت.
اگر کسی نے اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ ذلت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، تسلیم کر دیا، یقینی طور پر اس کا مقدر ذلت بنے گی، امام کا ظهور نہیں بنے گا.
مگر می شود بنده تن به ذلت بدم، تن به فساد بدم، بعد ثمرش بشود ظهور حضرت؟
ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ذلت کو اختیاری طور پر اپنے ارادے کے تحت اختیار کروں اور پھر نتیجے کی امید رکھوں کہ امام کا ظهور ہوگا.
بین سرنوشت انسان و جامعه و اعمال اختیاری پیوند ناگسستنی وجود داره.
انسان اور معاشرے کے اختیاری اعمال اور اس کے مقدر اور تقدیر میں نہ ٹوٹنے والا گہرا رابطہ پایا جاتا ہے.
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بعد ما بگیم خدایا ما امتحان کردیم، ما ظلم و فساد کردیم، یه چیز دیگه گیرم اومد.
حالانکہ خدا نے تو قانون دیا ہے، کہا کہ انسان کے لیے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم خدا سے کہیں نہیں ہم نے امتحان کیا ہے، ہم نے ظلم و ستم کو اپنے اوپر حاوی کیا تھا، لیکن نتیجہ امام حسن کی ہمراہی میں نکلا،
وہ یہ قدم ہم بر امام زمان بر نداشتیم خودشون میں،
اور ہم نے امام زمانہ کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا، امام خود بخود تھا،
فساد در جامعہ کردیم خودشون
میں، ہم نے تو معاشرے میں فساد پھیلایا تھا، لیکن نتیجہ نکلا کہ امام آ گئے،
نہ بابا ليس للانسان الا ما سعى،
ایسا نہیں ہوگا، جو کہ خدا نے واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا کہ انسان کو وہ حاصل ہی نہیں ہوگا کہ جس سوائے وہ حاصل ہوگا جس کی وہ کوشش کرے،
رابطہ اس بین تو کار تو سرنوشت تو،
آپ کے تقدیر میں مقدر میں اور آپ کے اختیاری اعمال میں گہرا رابطہ ہے،
دو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم،
دوبارہ وہی آیت کے جس میں بیان کیا گیا کہ خداوند عالم اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں کہ جو
بگیم نہ حالت خود نہ بدلتا، ما هیچ تغییر نکردیم بلکہ اون طرفی رفتیم، آره فساد کردیم درست شد کار،
ہم اس کے جواب میں کہیں کہ نہیں ہم اس طرف ہیں کہ ہم فساد کریں گے تب بھی ہماری حالت بدل جائے گی،
عجیب حرف یہ واقعا،
یہ بہت عجیب ہنسنے والی بات ہے،
چقدر باید جاہلانہ آدم حرف بزنے،
یہ گفتگو یقیناً ایک جاہلانہ طرز تفکر کا نتیجہ ہے،
بعد با آیات دیگر مخالف، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، با اینا چی کار کنیم؟
قرآن کریم کی جو دیگر آیات ہیں ان کے مقابلے میں آتی ہے یہ سوچ کے جس میں بیان کیا گیا کہ تم میں سے ایک گروہ اور قوم ہونا چاہیے کہ جو لوگوں میں آئے اور آنے کے بعد امر معروف کرے نہیں یعنی منکر کرے، یعنی اچھائی کی ترغیب برائی سے روکے،
بگیم نہ خیر اینا دیگه تعطیل،
ہم کہیں گے اس کا جواب بھی یہ دیا جائے گا کہ نہیں ساری آیات ختم،
آیات مبارزه مجاہدے مبارزه بازم ہمیں تعطیل،
یعنی پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کریم میں جو دیگر آیات ہیں جس میں تاکید کی گئی کہ آؤ مقابلہ کرو، مقابلے کے لیے کھڑے ہو، ظلم و ستم کا ساتھ نہ دو، اس کے سامنے دیوار بنو، وہ سب ختم ہو جائیں گی،
ببینید چه حرف سخیفی ہے،
آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کس قدر عجیب بات ہے،
خوب عزیزان من بین آموزه های دینی تعارض هست،
سوال ہے عزیزوں کہ کیا دین کی جو سکھائی گئی باتیں ہیں ان میں آپس میں کوئی اختلاف اور ٹکراؤ ہوتا ہے کیا،
از این طرف احکام اجتماعی داشته باشه،
یعنی اسلام ایک طرف ہمیں اجتماعی احکام کی دعوت دے،
از این طرف بگید ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر،
ایک طرف خدا عالم قانون حکم دے کہ تم میں سے گروہ و قوم ہونی چاہیے کہ جو آئے اور لوگوں کو امر معروف کی دعوت دے نہیں عن المنکر،
از این طرف بگید شراب حرام ہے، بعد بگید شراب بخور تو حضرت بیا،
ایک طرف آگے اس آیت کے مطابق حکم دیا جائے کہ شراب نہ پیو کیونکہ نہیں عن المنکر کو کہا ہے خدا نے کہ فرض ہے واجب انجام دو شراب خوری سے روکا جائے، دوسری طرف اس نگاہ کے مطابق کہا جائے شراب پیو تاکہ امام کے ظہور،
از این طرف بگی از زانیه تو و از زانیه فجر دو منو کل نمیدونم سمانین جلده، از این طرف بگی نه اجاز مشغول باشید ببینیم چه میشه تا حضرت بیا،
ایک طرف قرآن کی آیت کے مطابق زنا اور برے کام سے روکنے کی دعوت دی جائے، روکا جائے کہ نہ کرو یہ کام، دوسری طرف اجازت دی جائے کہ نہ یہ کام کرو تاکہ ظہور کا زمینہ فراہم ہو،
از این طرف بگی توبو الاللہ توبتا نصوحا، از این طرف بگی برید گناہ بکنی تا حضرت بیا،
ایک طرف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ توبہ کرو اللہ کی بار کہ میں سچی توبہ، دوسری طرف کہا جائے کہ نہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کو زیادہ زیادہ پھیلاؤ تاکہ ظہور ہو،
این آدمایی که اینطور حرف میزنن باید خیلی یا بی سواد باشن یا سفیه باشن یا احمق یا بی دین،
یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے فساد کو عام ہو جانا چاہیے، عام کر دینا چاہیے، ہر طرح کا مقابلہ کرنا گویا امام کے ظہور میں تاخیر ڈالنے کا سبب ہے، یہ بات کرنے والے افراد یا جاہل ہیں یا نادان ہیں یا احمق ہیں یا بے دین،
آقایان کہ میگویید گناہ بشود تو حضرت بیاید،
اے وہ افراد کے جو اس بات کے مدعی ہوں کہ زمینہ فراہم کرنے کے لیے گناہوں کا پھیلنا ضروری ہے،
شما عملا دارید میگید آقا تعارض بین احکام الہیه،
آپ اپنے اس عمل اور اپنی سوچ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے جو احکام انسان پر فرض قرار دیے ان میں آپس میں ٹکراؤ ہے،
جواب دیگر، جواب خیلی ها،
بہت سے جواب ہیں لیکن ایک اور جواب
آقا میگن زمین باید پر از ظلم و جور بشه تا حضرت بیاد،
کہا جاتا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہو،
این که زمین پر از ظلم و جور می شود هرگز به معنای این نیست که مردم ظالمن همه،
یہ جو کہا گیا کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان ظالم ہوگا.
معنیش یہ نہیں کل افراد بشر ظالمند و فاسق و فاجر،
اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان ظہور سے پہلے ظالم فاسد ہوگا.
ہمیں یہ اعمالشان بر اساس ظلم و تعدی و تجاوز و فسق و فجور ہے،
اور ہر انسان کا ہر
ظالمی پیدا بشه مثل بوش یا اوباما ظلمش فراگیر بشه.
مثلا ایک شخص اوباما ہے، بوش ہے کہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ان کا ظلم پورے خطے کو، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں.
مثل اینکه توی اتاق 10 نفر نشستن، یه آدمی از پشت سرم داره سیگار میکشه، اونجا رو پر از دود میکنه.
اس کی مثال ایک اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں لیکن ان 10 لوگوں میں سے ایک شخص سگریٹ پی رہا ہو، پینے والا ایک ہے مگر اس کا دھواں ہر انسان کے
اتاق پر از دود ہے، 10 نفر اونجا نشستن.
اب یہاں پینے والا ایک ہے لیکن جب کوئی کمرے میں آئے گا دیکھے گا، لگے گا کہ جیسے سب کے سب پی رہے ہیں چونکہ پورا کمرہ دھوئے سے بھر چکا ہو.
ان کے معنی ہی نہیں 10 تا درخت سگار میکشن،
اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 کے 10 سگریٹ پی رہے ہیں.
یہ نفر سیگاری ہے، ادھر پشت زن سیگار میں دودی کرده اونجا رو.
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان تھا جو اس کمرے میں بیٹھا اور سگریٹ پی رہا تھا، لیکن نتیجے میں پورے لوگوں کو اور کمرے کو اس نے دھوئے سے بھر دیا.
و علاوہ این که ظلم و تعدی که اینجا میگیم ظلم نسبی ہے،
اور دوسری بات یہ کہ یہاں جو ظلم و ستم کی بات کی گئی یہ نسبی ظلم ہے.
مراد این است کہ شایع میشه ظلم، نہ کہ ہمیں ظالمان.
یعنی اس نسبی سے کیا مراد ہے کہ بیان کیا گیا کہ ظلم و ستم عام ہوگا، نہ یہ کہ ہر شخص کر رہا ہوگا.
نہ، در این محیط ظلم و ستم ابوذر پیدا می شود، مقداد پیدا می شود، سلمان پیدا می شود، اونا هم هستن.
یعنی ایسا نہیں کہ فقط ظلم و ستم پر مبنی معاشرہ ہوگا، بلکہ نہیں، اسی معاشرے کے اندر ابوذر، مقداد، سلمان، ایسی برجستہ شخصیات بھی موجود ہوں گی.
خب این که شما میگید که باید ظلم و ستم بشه، و اگر ظلم و ستم و تجاوز همه ظالم و متعدی و فاسق و فاجر بشن، پس این یاوران حضرت حجت چیکاره هستن؟
بس ایک اور یہاں پہ نقطہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کہا جائے کہ ظلم و ستم عام ہوگا اور سب کے اوپر ذمہ داری آ جائے کہ ظلم و ستم کو یا آگے بڑھائیں یا کم سے کم روکنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر جو امام کے انصار اور مددگاروں کے بارے میں روایت آئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟
حضرت بد بدون یار و یاور باشه، اصلا بستر آماده نشه.
یعنی میرے اس کا مطلب یہ کہ امام کا کبھی بھی کوئی ناصر اور حامی وجود میں نہیں آئے گا، چونکہ دنیا ظلم و ستم کے پیچھے.
یاری کردن یاور یعنی کہ کسانی باشن، کسانی باشند که اهداف او رو دنبال کنند.
ان کی مدد کرنے والے ناصر ان کے وہ ہوں گے کہ جو ان کے اهداف کی خاطر آگے بڑھیں گے.
تا انشاءاللہ کاری بشود و هستند،
اور ایسے افراد ہیں الحمدللہ.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پس اینو چی کار کنیم؟
پس وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہم زمین کو جو ہے وہ خدا کی زمین صالح بندوں کی ارث بنا دیں گے، اس کا کیا ہوگا؟
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. بله، اینا رو چی کار کنیم؟
اس آیت میں کیا ہوگا؟ اس میں خدا نے کہا کہ خداوند نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو زمین پر خلیفہ قرار دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو زمین پر خلیفہ اور جانشین بنایا. این آیتوں کا کیا ہوگا؟
پیغمبر با اون کونو دعات هم ناس الینا بغیر ارسنت کم، زیاوران حضرت هم لابد بغیر ارسنه باید این کار رو بکنن دیگه.
اگر ہمیں بیان کیا گیا کہ ہماری طرف بلانے والے بنو اپنی زبانوں کے بغیر، یعنی اپنے عمل کے ذریعے، تو میرے اس طرح کے افراد موجود ہوں گے جو اپنے عمل سے دعوت دیں گے.
خلاصه این بحث طولانی است
عزیزوں، یہ بحث ایک لمبی بحث ہے،
و به حمد الله و المنه این رو من واقعا بشارت بدم که این مسئله مبارزه با ظلم، مبارزه با تعدی یک وظیفه است.
اور میں آپ کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں، ایک خبر بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا ایک ذمہ داری
و باید بستر را آماده کرد،
اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ظہور کا زمینہ فراہم
تا او بیاید
تاکہ امام تشریف لائیں.
ببینید آقا جون، جامعه داره آماده میشه.
عزیزوں، معاشرہ اس وقت، دنیا اس وقت تیار ہو رہی ہے.
120 کشور تو ایران جمع شدن.
ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا جو ایران میں آخری کانفرنس ہوئی، اس میں 120 ممالک نے شرکت کی.
ہاں، بہت خبراش ہم دیدید دیگه.
آپ نے خبروں میں، نیوز میں سنا ہوگا یقینا.
روزنامه یہ چنگ اون شعر اقبال رو نوشته بود دیروز،
اور جنگ اخبار میں بھی علامہ اقبال کا وہ شعر لکھا گیا تھا.
بعضی از موقع بعضی از روزمہ معجزے بھی کنن دیگه،
بعض اوقات بعض اخبار والے بھی معجزہ کر دیتے
ہیں. اینم از معجزات ہے،
یہ بھی معجزہ تھا کہ جنگ نے ایسی چیز لکھی.
آره نوشته بود. خلاصش خدمتتون عرض کنم که آقا سندهای امضا شده رو شما ببینید، همه در راستای تحقق یک جامعه عادلانه.
اور جو اس کانفرنس کا نتیجہ نکلا اور اس میں جو لوگوں نے سائن کیے ہیں، سگنیچرز کیے ہیں، جو قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سب کے سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دنیا میں جو نظام ہونا چاہیے عادلانہ ہونا چاہیے، ظلم پر مبنی نظام دنیا میں نہیں ہونا چاہیے.
راجع به 700 نکته بحث شده،
700 نکات پر گفتگو کی گئی ہے اس کانفرنس میں.
اکثر نکات در راستای تحقق عادلانه است. حالا این آقایونی که امضا کردن راست میگن یا دروغ کارش نداریم، ما فعلا در این حرف زده میشه.
ابھی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی نیتیں کیا تھیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہیں جھوٹے کیا ہیں، لیکن جن نکات پر گفتگو ہوئی اور جس قرارداد پر سائن کیا گیا وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ سب کے سب عادلانہ نظام کے خواہش مند ہیں.
و آقای بان کی مون
اور جو یونائیٹڈ نیشن کے سرپرست ہیں بان کی مون،
خدمت آقا کے رسیدہ بودن،
جب وہ رہبر معظم سید علی خامنائی کی خدمت میں آئے،
آقا میخوام یک چیزی رو به شما عرض کنم،
تو اس نے آکے ایک بات کی.
اجازه میدید؟ گفته بودن بگید.
بان کی مون اجازه گرفت.
آره
بان کی مون آئے اور انہوں نے رہبر سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ رہبر نے کہا اجازت ہے.
شما رهبر ایران نیستی، رهبر جهان اسلامی.
بان کی مون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ فقط ایران کے رہبر نہیں ہیں، آپ اسلامی دنیا کے رہبر ہیں.
آقای نخست وزیر هندوستان وقتی باش صحبت کردم بیا ایران، گفت با یه شرط میام خدمت آقا برسم.
جب هندوستان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا گیا اور اس کو کہا گیا، دعوت دی گئی کہ آپ ایران آئیے، تو اس نے کہا میں ایک شرط پر ایران آؤں گا، وہ شرط یہ کہ مجھے رہبر سے ملوایا جائے گا.
خانم خالد ضیا بنگلہ دیش به آقا عرض کرده، آقا ما این روزها چون روز کشتار خانوادمون بوده عزا داریم در اونجا، اصلا تا به حال من بیرون نیامده بودم در این عمرم، برای عزا مونده بودم، اما گفتم اگر ملاقات با شما هست من این عزا رو رها میکنم میام اینجا.
مرادم بر ما بود.
بله
خالد ضیا جو
نه بر من، خاندان خودشون ما کشتار.
خالدہ ضیا جو بنگلہ دیش کی سربراہ ہیں، انہوں نے بھی رہبر کی خدمت میں پہنچ کر یہ بات کی کہ ہمارے خاندان میں وہ جس طرح کی مصیبت اور مسائل تھے کہ جس کے لیے ہم سوگ کے ایام میں تھے، اور اس کی وجہ سے میں کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، کوئی دورہ بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن جب مجھے آنے کی دعوت دی گئی تو اس میں میں نے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ مجھے آپ سے ملوایا جائے گا، اور جب مجھے اس بات کی یقین دہانی کروا دی گئی کہ آپ کی ملاقات رہبر سے کروائی جائے گی، تو میں نے اس اپنے ایام سوگ کو بھی چھوڑ کر آپ کی طرف آنے میں ترجیح دی.
ایک جملے میگم، امام شرائط را، مقدمات تحصیل شرائط را آماده کرده.
ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کوششوں، اقدامات اور اس انقلاب کے ذریعے سے امام زمانہ کے ظہور کی شرائط کا جو مقدمہ تھا وہ آمادہ کر دیا ہے.
امروز اسلام ناب محمدی،
درود بھیجیے محمد. آج خالص محمدی اسلام،
پرچمدار اصلاح جوامع بکری،
انسانی معاشروں کی اصلاح کا علم بردار ہے،
و این اصلاح است که انشاءالله مقدمه ظهور خواهد بود ولو ظالمان افساد کنند.
اور یہی اصلاح طلبی اور اصلاح ہے کہ انشاءاللہ یہی امام زمانہ کے ظہور کا مکمل زمینہ فراہم کرے گا، چاہے فاسد کچھ بھی کریں.
پس ما به دو تا سوال تقریبا جواب دادیم.
آج تقریبا ہم نے دو سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا.
دو سوال ہم در اون شب جواب دادیم.
شب 24 میں ہم نے دو سوالوں کا جواب دے دیا تھا پہلے.
25 سوال دیگه مونده.
اور ابھی ہمارے 29 سوالات میں سے 25 سوال باقی ہیں.
انشاءاللہ یک موقعی خواہیم جواب داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قبل از ظهور 25 سوال.
قبل از ظهور انشاءاللہ.